صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد، حاضرین محترم، گزشتہ سے پیوستہ جمعے کو پردے سے متعلق میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں اور یہ کہا تھا کہ حجاب سے متعلق، پردے سے متعلق اس کی جو ایک تاریخ ہے اس کا انشاءاللہ کچھ ذکر کروں گا. پھر گزشتہ جمعہ بھی اس سلسلے میں بیان نہیں ہو سکا اور آج بھی اصل جو تاریخ ہے حجاب کی اس کا بیان نہیں ہو سکے گا، لیکن اس سے متعلق کچھ بات ہے اس کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، تاکہ اس تاریخ کو سمجھنے سے پہلے بطور تمہید کے کچھ باتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہوا، اللہ رب العزت نے اس میں جو آیت نازل فرمائی، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. تو الحمدللہ ہمیں جو شریعت ملی ہے، جو دین ملا ہے وہ مکمل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، صرف عمل کرنے والوں کی کمی ہے. اور ساتھ میں اللہ نے فرمایا کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور نہ صرف یہ، پھر آگے فرمایا ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. اسی لیے بعض اوقات جب صحابہ اکرام سے کوئی بات ایسی سرزد ہو جاتی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بظاہر ناراضگی کا سبب بنتی تھی اور صحابہ کرام اس کو محسوس فرما لیا کرتے تھے، تو فوراً یہ جملے کہا کرتے تھے کہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں. وبمحمد النبی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں، کہ جو اللہ نے ہمیں دین عطا فرمایا ہم اس پر بھی خوش، اللہ ہمارے رب ہیں ہم اس پر بھی راضی، اور آپ ہمارے نبی ہیں ہم اس پر بھی راضی. تو بات یہ ہے کہ جب اللہ کے رب ہونے پر بھی راضی ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر بھی راضی ہیں، دین اسلام پر بھی راضی ہیں، تو پھر عمل کیوں نہیں؟ صحابہ کرام نے تو عمل کر کے دکھایا، لیکن ہم اپنے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم بھی یہی جملے کہیں، اور ہمیں کہنا چاہیے، لیکن یہ صرف دعوے کی حد تک ہوں گے، جب بات عمل کی آئے گی تو پیچھے ہو جائیں گے. تو اللہ تعالی ہمیں ان مسلمانوں میں سے بنا دے کہ جو رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی کے مصداق ہو جائیں، کہ جو کہیں وہ عمل بھی کریں. اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جتنے احکام ہیں، اے اللہ وہ ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، ان پر ہم عمل کریں گے، انہیں ہم پسند کریں گے، انہیں ہم محبوب جانیں گے، آپ کے حکم کی فرما برداری کریں گے، آپ کے حکم کو سب سے بڑھ کر سمجھیں گے، آپ کی بات کو سب سے پہلے لیں گے. یہ ہے اللہ کے رب سے راضی ہونے کی علامت. اور دین اسلام پر راضی ہونے کا مطلب بھی یہ ہے کہ شریعت کا جو بھی حکم ہے، اس حکم کو ہم یہ سمجھ کر کے ہمارے رب کی جانب سے بھیجا ہوا دین ہے، اسلام ہے، ہم اسے قبول کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ارشاد فرماتے ہیں وہی دین بن جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہونے کا مطلب بھی یہ ہے کہ آپ کے تمام ارشادات پر دل و جان سے ہم عمل کرنے کی کوشش کریں. آدمی کے جب یہ دل میں ارادے ہوتے ہیں، عزائم ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس کی مدد فرماتے ہیں. اس لیے بعض احکام اگرچہ ہمارے لیے وہ مشکل ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن وہ مشکل ہم نے خود ہی کر لیے. ایک زمانہ تھا کہ ہر گھر میں پردے کی پاسداری ہوتی تھی، گھر کی خواتین گھر سے نکلتی تھی تو اس طرح جب پردے سے نکلتی تھی کہ پہلے جو ہے وہ پالکی آتی تھی اور اس میں جا کر جو چاروں طرف پردہ کر لیا جاتا تھا اور پھر خاتون اس میں جا کے بیٹھتی تھی اور پھر اس کے بعد جو کہار ہوتے تھے وہ اٹھایا کرتے تھے ڈولی کو اور وہ لے کے جایا کرتے تھے جہاں بھی جانا ہے. اسی طریقے سے یکا اور تانگے کی جو سواری ہوتی تھی اس میں بھی سوار ہونے سے پہلے یعنی ایسی جگہ پر اس کو کھڑا کیا جاتا تھا کہ جو خاتون خانہ بھی اول تو وہ خود پردے میں ہوتی تھی لیکن اس پر مزید یہ کہ چادریں مزید جو ہے وہ لگا لیا کرتے تھے اور پھر وہ خاتون جو ہے آ کر جب بیٹھ جاتی تھی تو اس کے چاروں طرف بھی پردہ لگا ہوا ہوتا تھا اور پھر وہ چلا کرتے تھے. تو ایک زمانہ یہ تھا جب ہم نے اس کو آہستہ آہستہ ترک کر دیا اور یورپ کی اندھی تقلید جب سے ہم نے شروع کی ہے اس وقت سے اب ہمارے لیے پردہ کرنا مشکل ہمیں معلوم ہونے لگا. لیکن الحمدللہ اس کے باوجود جو لوگ آج بھی اللہ اور رسول کے احکام پر توجہ دیتے ہیں ان کو اولیت دیتے ہیں اور ان پر مر مٹنے کی تمنا رکھتے ہیں ان کے لیے پردہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. ان کے لیے ان احکامات پر عمل کرنا دل کی خوشی کا سبب ہوتا ہے. اور یہ بات ساری سمجھ میں آ جانے کی ہے. مجھے یاد ہے خاتون ہیں جو یہاں بھی بیان میں آتی ہیں اب بھی ماشاءاللہ اور حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بیان سننے کے لیے بھی دارالعلوم کراچی ایک عرصے تک جانا آنا رہا لیکن اب جب وہ روڈ خراب ہوئے بہت زیادہ اس زمانے میں کچھ آنا جانا کم ہو گیا تھا اگرچہ کوشش پھر بھی کرتی تھی جانے کی. تو ایک ایسے اسکول کی پڑھی ہوئی خاتون ہے کہ جہاں پر سکھایا ہی یہ جاتا ہے کہ عورت کو بے پردہ رہنا چاہیے. یعنی اس موضوع پر بات کی جاتی ہے کہ عورت کے لیے پردے میں رہنا مضر صحت اور عورت جو ہے اگر گھر میں بیٹھ جائے چار دیواری میں پابند ہو جائے تو اقتصادی طور پر معاشی اعتبار سے ہم کنگلے ہو جائیں گے. تو جہاں یہ سکھایا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے تو ابتدان ایسا ہی تھا اور جب تک شادی ہوئی اس وقت بھی یہی معاملہ تھا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ جب دستگیری فرماتے ہیں جب اللہ رب جی
کیا
ہاں ماشاء اللہ سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. میرے ذہن میں یہ شعر گونج رہا تھا لیکن زبان پر نہیں آ رہا تھا. اللہ رب العزت جو ہے وہ ٹیلی پیتھی کا جو علم ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ذہن کو ذہن سے رابطہ رہتا ہے. تو رابطہ رکھنے والے رابطہ رکھتے ہیں بہرحال. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے انہوں نے شعر یاد دلا دیا. سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. خود ہی بتلاتے ہیں کہ کیسے ملو گے ہم تک کیسے پہنچو گے راستے ایسے بنا دیتے ہیں اور اللہ رب العزت اسباب ایسے پیدا فرما دیتے ہیں کہ بندہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے. تو ان کے ساتھ بھی اللہ نے ایسا ہی معاملہ فرمایا دستگیری کا معاملہ فرمایا کہ دین کی سمجھ آنی شروع ہو گئی. آج ماشاءاللہ نہ کسی شادی میں جاتی نہ کسی دعوت میں جاتی نہ کسی تقریب میں جاتی انہوں نے اپنے آپ کو پابند کر رکھا کر. بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ بہرحال ان کی عزت میں اور عصمت میں عفت میں اور اضافے فرمائیں. سچی بات ہے ہمارا دل تو بڑا خوش ہوتا ہے ایسی باتیں جب سنتے ہیں کہ یقیناً بہت مشکل کام ہے پورے خاندان کا مقابلہ کرنا پوری برادری کا مقابلہ کرنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے بہت مشکل کام. لیکن اللہ جنہیں توفیق دے دیں ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو آج بھی یعنی پورے خاندان کو چھوڑ کر وہ کہیں جانا آنا نہیں کرتی. وجہ یہی ہے کہ ایک باپردہ خاتون آج کل اگر کسی تقریب میں چلی جائے تو وہ نکو بن کے رہ جاتی ہے. یعنی لوگ یہ تو کہتے ہیں صاحب آپ آ جائیے آپ کے لیے انتظام کر دیں گے ہم الگ سے. ارے کیا بات ہے الگ سے کیوں انتظام کر دیں گے؟ یعنی باقی سب 99 آدمیوں کو تو الگ رکھیں گے اور اس بیچاری کو الگ پردے میں بٹھا دیں گے کونے میں بیٹھی رہیے جہاں پر نہ کوئی آئے نہ کوئی جائے. تو یہ کوئی چھوت ہے؟ چھوت کی بیماری لگ جائے گی؟ یہ صرف دین کی اہمیت ذہن میں نہ ہونے کے سبب. ورنہ کیا بات ہے کہ دین پر عمل کرنا کوئی مشکل کام تو نہیں. اللہ رب العزت سے اگر مدد مانگے اور آدمی چلنے کی کوشش کرے کام تو سارے مشکل ہوتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ سب کام آ جاتے ہیں. بینکنگ کا شعبہ کتنا مشکل آسان کام تو نہیں لیکن آدمی کوشش کرتا ہے محنت کرتا ہے بعد میں اس کے لیے ایسا آسان ہو جاتا ہے کہ جس کو نہیں پتا اس کے لیے مشکل ہی مشکل اور جس کو پتا اس کے لیے سارا کام آسان. قالین بننا کوئی آسان کام ہے آپ میں سے ہم میں سے کسی کو آتا ہے؟ لیکن چھوٹے بچے جب سیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو بعض اوقات ان کو اتنی پریکٹس جب وہ ہاتھ سے قالین بنے جاتے تھے تو میں نے خود دیکھا چونکہ ہمارے اپنے بعض عزیزوں گھروں میں وہ کارخانے لگے ہوئے تھے تو کارخانے تھے تو میں نے دیکھا کہ وہ جب قالین بنتے ہیں تو حالانکہ وہ اچھے خاصے یعنی تیز دھار والے چھرے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ جو ادھر باتیں بھی کرتے رہتے ہیں ان کا ہاتھ چلتا رہتا ہے تو وہ کام ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح دین کا معاملہ ہے, نہیں چلو گے تو ساری زندگی مشکل لگے گا اور چلنا شروع ہو جاؤ گے تو انشاءاللہ اس سے آسان پھر کوئی چیز نہیں. لیکن بات صرف یہ ہے کہ ہم چلیں تو صحیح, ہم پہلے سے ہی جو ہے ڈر کے بیٹھ جائیں کہ بڑے مشکل کام ہے. بعض لوگ دین کی بات سنتے ہی نہیں, کہتے ہیں صاحب سن لیں گے تو عمل کرنا پڑ جائے گا, اللہ معاف کرے, کہتے ہیں گناہگار ہو جائیں گے ہم. لیکن یاد رکھیے آنکھیں بند کر لینے سے بلی کا خطرہ جاتا نہیں ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے. کبوتر اگر آنکھ بند کر لے کہ بلی مجھے نہیں دیکھ رہی تو اس سے کچھ نہیں ہوتا, وہ تو جب حملہ کرے گی کرے گی چاہے آنکھ کھلی بھی ہو یا بند ہو. تو اس لیے دین کی بات نہ سن کر ہمیں یہ سمجھیں کہ بھئی دین پر عمل نہیں کرنا پڑے گا تو یہ خیال است و محال است و جنو است. ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہ مملکت اسلامیہ ہے جہاں الحمدللہ دین کو سمجھنے والے بتانے والے بے شمار لوگ ہیں. اس لیے یہ چیز قیامت کے دن حجت نہیں بن سکتی کہ صاحب ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, پتہ نہیں تھا تو معلوم کیوں نہیں کیا. آخر دنیا کے امور بھی تو معلوم کیے جاتے ہیں, ایک دفعہ سمجھ میں نہیں آیا تو 10 دفعہ جاتے ہیں اور 10 مرتبہ جا کر بازاروں میں چکر لگاتے ہیں, ایک سے پوچھتے ہیں دوسرے سے پوچھتے ہیں, مشورے کرتے ہیں, رائے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو نفع کی چیز ہوتی ہے اس کو اختیار کرتے ہیں. تو دین ہی کے اندر یہ کوئی معاملہ ہے کہ ہم نہ کسی سے پوچھتے نہ پاچھتے نہ کسی سے جو ہے وہ مسائل پوچھتے نہ دین کی بات, اور یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب جب معلوم نہیں ہوگا تو کہہ دیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں. یاد رکھیے کہ یہ کہہ دینا کل قیامت کے دن کام نہیں آئے گا. اللہ رب العزت کہ یہاں یہ حجت نہیں ہے. تو یہ بات میں نے ابتدائی کے طور پر عرض کر دی تاکہ ہمیں اول تو یہ بات سمجھ میں آئے کہ بعض چیزیں ہمیں مشکل نظر آتی ہیں, حقیقت مشکل نہیں. جیسا کہ بعض لوگوں کے لیے دین پر چلنا مشکل ہے لیکن حقیقت میں نہیں. بہت سے لوگ ہیں الحمدللہ مثالیں بے انتہا ہیں, بے شمار ہیں کہ پہلے نہیں چلتے تھے لیکن اب ماشاءاللہ دین پر, دین سے اگر ان کو ہٹائے تو انہیں ان کی جان نکلتی ہے کہ میں ایسا کیسے کر لوں. تو بہرحال پردے کے سلسلے میں نے کچھ عرض کیا تھا. دیکھیے جہاں تک فواہش, بدکاری, زنا اور اس کے متعلقات کا معاملہ ہے, یہ ایک ایسی مہلک بیماری ہے اور ایسا مرض ہے کہ جس سے نہ صرف اشخاص بلکہ قومیں اور یوں کہہ لیجیے کہ قبائل, خاندان کے خاندان, بلکہ بعض اوقات بڑے بڑے ممالک تباہ ہو جاتے ہیں. یعنی فواہش, بدکاری, زنا, اس کے متعلقات جتنے بھی, یہ ایسی مہلک بیماریاں ہیں. اور جن لوگوں کے یہاں یہ رائج ہیں وہ آج تنگ ہیں اپنی تہذیب سے, تمدن سے, ان کے یہاں نسب باقی نہیں ہے, انہیں نہیں پتا ہوتا کہ ان کا باپ کون ہے ان کے بچوں کا. اور بات یہ ہے کہ بعض ممالک نے, یہ اہل یورپ نے جو اس کو جائز قرار دیا تو ان کے جائز کر دینے سے جائز تو نہیں ہوتا معاملہ, لیکن انہوں نے بہرحال یہ لیکچر دیے لوگوں کو کہ صاحب پردہ جو ہے یہ صحت کے لیے مضر, اقتصادی ترقی میں رکاوٹ, مرد کے شانہ بشانہ عورت نہ چلے تو ترقی نہیں ہو سکتی ملک کو, بہت سے فوائد گنوا کر اور وہ بے پردگی کی طرف عورتوں کو لاتے ہیں. اور پھر یہی ٹیکنیک جو ہے وہ اسلامی ملکوں کو بھی, ان کو بھی بتائی جاتی ہے تاکہ ہمارے یہاں تو ہو ہی گئی جو کچھ خرابی ہوئی ہے, اسلامی ممالک بھی کم از کم یہ جو ان کے ہاں پردے کی وجہ سے بہت سی خرابیوں سے بچے ہوئے ہیں ان خرابیوں میں بھی مبتلا ہو جائے. چنانچہ یہاں پر آ کر بھی سبق ہمیں پڑھاتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص پہلے لکڑیاں جمع کرے سوکھی, جب بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو جائے تو اس پر پیٹرول چھڑکے پھر اس کو آگ لگا دے, جب شعلے بھڑکنے شروع ہو جائیں تو آپ سوچے کہ بھئی ان کو کیسے قابو میں کروں, اب انہیں کیسے روکوں, پھر روکنے کی تدبیریں اختیار کرے تو بتائیے پھر کیا وہ روکے سے روکے گا. یا یوں کہہ لیجئے کہ ایسی مثال ہے کہ ایک آدمی ہنڈیا چولہے پر رکھے اور اس میں پانی رکھے سالن پکانے کے لیے, اور اس کے بعد جب وہ ابلنا شروع ہو جائے تو اب اس کو فکر ہو کہ بھئی یہ میں نہ کسی طرح نہ ابلے. تو بات یہ ہے کہ جب ہم نے ہانڈی چولہے پر چڑھا دی ہے اب تو ابلے گی, وہ اب تو جوش مارے گی. اسی طریقے سے ہم نے جب وہ طور طریقے اختیار کر لیے اور پھر لوگ بدکاری اور بے حیائی کی طرف مائل ہوتے ہیں. اب ہم سوچیں کہ ان کو کسی طرح روکیں, اب روکنا بڑا مشکل, اس لیے کہ ہم نے تو ان سوختہ میں آگ لگا دی, ان لکڑیوں میں آگ لگا دی جس سے شعلے بھڑکے. اب ان شعلوں کو قابو میں کرنا آسان کام نہیں. اس لیے شریعت اسلامیہ نے الحمدللہ جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے تو وہاں معاملہ یہ رکھا ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں وہ تو ہیں ہی, لیکن جو چیزیں حرام میں پڑنے کا سبب بن سکتی ہیں ان کو بھی حرام قرار دے دیا. یہ شریعت اسلامیہ کی خوبی. پہلی شریعتوں میں یہ بات نہیں تھی. پہلی شریعتوں میں جس چیز کو حرام قرار دیا بس وہی حرام تھی, لیکن اس سے جو متعلقات تھے, مثلا شروع میں پردہ نہیں تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پردے کے احکام نازل ہوئے, اور اسی طریقے سے شراب حرام نہیں تھی لیکن بعد میں پھر اس کو حرام قرار دیا. تو شریعت اسلامیہ کی یہ خوبی ہے کہ جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے, جو چیزیں اس کا سبب قریب ہیں یعنی حرام میں پڑنے کا سبب بن سکتی ہیں, شریعت اسلامیہ نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا. مثال کے طور پہ زنا حرام, لیکن اس کا سبب قریب کیا ہے؟ بے پردگی, نظروں کی حفاظت کا نہ ہونا, پاؤں سے کسی عورت کی طرف چل کر جانا, بے محابہ اختلاط, بے تکلف اختلاف مرد اور عورت کا, یہ اسباب ہیں. تو شریعت اسلامیہ نے ان پر بھی پابندی لگا دی. چنانچہ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اہل ایمان سے کہہ دیجئے اپنی نظروں کی حفاظت کریں. تو نظروں کی حفاظت یہ بظاہر کوئی ایسی بات نہیں تھی, لیکن چونکہ یہ سبب قریب ہے زنا میں پڑنے کے لیے, اس لیے شریعت اسلامیہ نے اس کو بھی ناجائز قرار دیا. اور اسی طریقے سے جو بھی سبب قریب ہو سکتا تھا, دیکھیے بعض اوقات میں نماز ممنوع ہے, مثلا سورج نکل رہا ہو, سورج غروب ہو رہا ہو, سورج بالکل عین درمیان میں ہو, وسط میں ہو, تو نماز پڑھنا ممنوع ہے, حرام. کیوں؟ حالانکہ اس وقت نماز پڑھنے سے کیا فرق پڑتا ہے, ہم تو اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں, سجدے بھی اللہ کو کرتے ہیں, ہمارا ایمان بھی ہے, عقیدہ بھی ہے, اس کے باوجود حرام کیوں قرار دیا؟ وجہ اس کی یہ کہ بعض لوگ آفتاب کی پرستش کرتے ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ جب سورج نکل رہا ہو اور اس وقت ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو مشابہت ان آفتاب کی عبادت کرنے والوں سے نہ ہو جائے. اسی طرح جب وسط درمیان میں پہنچے آفتاب تو اس وقت بھی چونکہ ان سے مشابہت ہو سکتی ہے, وہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب چونکہ بالکل اوپر ہمارے اوپر ہے, سر کے اوپر آفتاب, اس لیے جو ہے وہ اگر تم عبادت اس وقت کرو تو وہ بھی ہو سکتی ہے مشابہت کی اس میں آ جائے. اسی طرح جب سورج غروب ہو رہا ہو تو چونکہ اس میں بھی ان سے مشابہت ہو سکتی تھی, اس لیے ان تین اوقات میں جو ہے وہ سبب مشابہت کی وجہ سے اس کو بھی حرام قرار دے دیا. حالانکہ بظاہر اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. اسی طرح دیکھ لیجئے کہ مجسمہ سازی, تصویر شریعت نے حرام کی ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے, بتوں کو پوچھتے تھے, تو شریعت نے تصویر کو بھی حرام قرار دیا, کیونکہ وہ بھی اس کا سبب ہے, سبب بن سکتی ہے. چنانچہ میں نے خود دیکھا بعض لوگ اپنے پیروں کے, اپنے بڑوں کے گھروں میں تصویریں لگاتے ہیں بڑی بڑی, اس پہ روزانہ گلاب کے پھول چڑھاتے ہیں, صبح جو ہے ہندوؤں کے یہاں تو عام طور پر پرنام کرتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھ باندھ کہ ہمارا باپ ہے یا ہماری ماں ہے. اسی طریقے سے مسلمانوں میں بھی برائیاں پیدا پھیلنی شروع ہوئی, انہوں نے کسی نے اپنے پیر کی تصویر لگا لی. اگر تصاویر جائز ہوتی تو بھائی سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر لگا دے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر لگانا بھی جائز نہیں, اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ آپ کی تصویر جو ہے وہ موجود ہوتی. آخر بہت سی مثالیں اس کی ہیں کہ یعنی ایک پہلے ایک صندوق ہوا کرتا تھا جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہوا کرتا تھا, اور اس میں انبیاء علیہ السلام کی تصاویر تھی, سیدنا صدیق اکبر کی تصویر تھی, اس وقت تک تصویر حرام نہیں تھی. چنانچہ بعض لوگوں نے پہچانا اسی طریقے سے کہ آپ کی تصویر دیکھ کر پہچانا. اسی طریقے سے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے تو ان کے پاس سیدہ عائشہ کی تصویر تھی جو ایک ریشم پر تھی غالباً وہ لا کر دکھائی گئی آپ کو پہلے کہ ان سے آپ کا نکاح ہونا ہے. اس سے پتہ چلا کہ ابتدان ایسا حکم نہیں تھا لیکن بعد میں پھر اس کو حرام قرار دے دیا. اب ضرورتاً کھچوانا تو جائز یا جہاں مجبور ہے, مثلا نوٹوں پر تصویر ہے اور نوٹ ایسی چیز تو ہے نہیں کہ ہم سیڑھی پہ رکھ کے چلے آئے بھائی, یا تو جوتے نہیں چھوڑتے لوگ تو تصویر کہاں سے چھوڑیں گے, نوٹ کہاں چھوڑیں گے. تو اس لیے ایسی صورت میں مجبوری ہے کہ ان کو ہم جیب میں رکھتے ہیں. یا اسی طریقے سے پاسپورٹ ہے, اسے بھی کہیں آدمی باہر رکھ کے نہیں آ سکتا, لوگ تو اس کو بھی ناجائز استعمال کر دیتے. ہمارے یہاں تو اس موقع ملنا چاہیے. اور اسی طریقے سے شناختی کارڈ کے لیے تصویر بنانا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بھی تو تصویر ہے, یہ بھی تو آپ جیب میں رکھتے ہیں. تو بھائی یہاں مجبور ہیں, یہ حکومت جانے, ہم مجبور ہیں اس سلسلے میں. لازمی بات ہے کہ شناختی کارڈ میں تصویر ضروری, پاسپورٹ پر تصویر ضروری, نوٹوں پر تصویر ہمارے ہاتھ میں اختیار میں نہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو جس پر کنٹرول سارا کا سارا گورنمنٹ کا. اس لیے اگر وہ لوگ کچھ چیزیں اختیار کرتے ہیں, اور بات چیزیں واقعتاً ایسی ہے بھی کہ ضروری ہیں, تو اس لیے بہرحال یہ وہ جانے. یہ اس طرح سے اگر کوئی آدمی رکھتا ہے تو یہ حرام نہیں, لیکن بہرحال بلا ضرورت تصویر کھینچنا, جیسے بعض لوگ کہتے ہیں صاحب زندگی کی یادگاریں ہیں, کو مری گھومنے جا رہا ہے تو ساری فیملی کی تصویریں, شادی کر رہا ہے تو تصویریں, ہر ہر موقع کی تصویریں, بچے کی پیدائش سے لے کے اب تو جنازوں کی, مردوں کی تصویریں بھی بناتے ہیں لوگ, جنازہ اٹھانے کی ویڈیو بھی بنائی جاتی ہے باقاعدہ اور رکھی جاتی ہے صاحب مثال ثواب کے لیے, بعد میں اس کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے, یہ سب خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. اس لیے میرے عزیز بھائی ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے. تو جو چیزیں گناہ میں پڑنے کا سبب ہیں شریعت اسلامیہ نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا. البتہ بعض چیزیں حرام ہیں, بعض مکروہ تحریمی اور ناجائز ہیں, اور بعض چیزیں مباح ہیں. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر چونکہ یہ سلسلہ اگر ہر چیز جو سبب بن سکتی ہو, چاہے وہ قریبی سبب ہو چاہے بعید کا سبب ہو, اگر اس کو ہم ہر چیز کو حرام قرار دے دیں تو پھر بڑی مشکل پیش آ جائے گی. اور شریعت نے ہمیں یہ بھی کہا کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج, ہم نے تمہارے دین میں تنگی نہیں رکھی, یعنی جہاں تک وسعت ہو سکتی ہے وہ وسعت بھی اختیار کی گئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس تنگی ہی تنگی. بعض لوگ یہ بھی ایک آیت پڑھ کے سارے حرام کاموں کو جائز قرار دے دیتے ہیں کہ صاحب دین میں کوئی تنگی نہیں. اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں کہ جو حرام ہے اس کو بھی ہم جائز قرار دیتے ہیں, کہیں کہ اللہ نے کہا کہ دین میں تنگی نہیں, اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں. جو ضروری چیز ہے اس کو شریعت نے حرام قرار نہیں دیا. مثلا یوں سمجھ لیجئے کہ شراب حرام ہے. اب اس کا سبب قریب کیا ہے؟ خرید و فروخت. جب آدمی بیچے گا تو پی بھی لے گا. جب شراب بیچنا اگر جائز ہوتا, ایک تو ہے نا شراب پینا حرام, لیکن یہ کہ شراب بیچنا اس کا سبب قریب ہے. تو اگر کوئی آدمی شراب بیچتا ہے تو وہ بھی حرام, اس لیے کہ جہاں شراب کو حرام کیا شریعت نے, اس کی جو سبب قریب بیچنا خریدنا اس کو آگے کسی کو دینا یہ سب حرام, اس لیے کہ سب اسباب قریبہ میں سے. اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو اسباب قریبہ میں تو نہیں ہیں لیکن غالب گمان یہ ہے. مثلا کوئی آدمی انگور خریدتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جو خرید رہا ہے تو انگور بیچنے تو حرام نہیں ہے, لیکن ہمیں پتا ہے کہ اس سے شراب ہی بناتا ہے اور کہتا بھی ہے کہ صاحب میں انگور خرید رہا ہوں تاکہ شراب بناؤں, تو ویسے تو انگور بیچنا حرام نہیں, لیکن یہ سبب بعید ضرور ہے. تو اگر کسی کے بارے میں یہ پتا ہو کہ یہ مجھ سے انگور خرید کے شراب ہی بنائے گا, تو ایسی صورت میں یہ مکروہ تحریمی اور ناجائز, یعنی بالکل یہ شراب کی طرح حرام تو نہیں. اس کو بالکل ایسے بھی سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنے مکان کو یا زمین کو فروخت کر رہا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ جو لے رہا ہے اس پر جو ہے وہ بینک بنائے گا, یا ہم کرائے پر دے رہے ہیں اور اس کو ہمیں پتا ہے کہ کرایہ لینے والا جو ہے اس میں بینک کھولے گا, تو یہ بھی اس کی مثال کہ ناجائز اور مکروہ تحریمی. اور ایک عام آدمی کو انگور بیچنا یہ سبب بعید ہے. اگر ہم اس کو یہ سوچ کے کیا ہو سکتا ہے شراب بنائے نہ بیچیں تو اس طرح بڑی مشکل پیش آ جائے گی. اس لیے عام آدمی کو بیچنے میں کوئی تنگی نہیں رکھی شریعت نے, جائز. جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں, چاہے جو مرضی کرے وہ, چاہے جا کے شراب ہی بنائے, لیکن ہمیں چونکہ معلوم نہیں ہے اس لیے اس کو بیچنا جائز. ہاں اس کو بیچنا جائز نہیں ہوگا کہ جو یہ کہے کہ میں اس سے شراب ہی بناؤں گا. اس سے پتہ چل گیا کہ جو اسباب قریبہ ہیں ان کو شریعت نے حرام قرار دیا, لیکن جو اسباب بعیدہ ہیں ممکنات میں سے ہے کہ اس سے یہ حرام کام کرے. ایک آدمی ٹیپ خریدتا ہے بیچتا ہے, خریدنا فروخت کرنا جائز, اس لیے کہ اس سے ہو سکتا ہو تلاوت قرآن مجید سنے, اور یہ بھی تو ممکن ہے گانے سنے. لیکن اگر ہم اس کو سبب کو قرار دے دیں کہ بھائی ناجائز ہونا چاہیے تو پھر بڑی تنگی پیش آ جائے گی. تو اس لیے جو اسباب بعیدہ ہیں اس کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے, اور یعنی خامخواہ کے اندر کوئی چیز بیچ میں نکال کے حرام قرار دینا ایسا نہیں ہے, بلکہ جہاں یقینی معاملہ ہو اس سے آدمی کو بچنا چاہیے. تو اسی طریقے سے پردے کو بھی لے لیجئے کہ پردہ جو ہے یہ بھی یعنی بے پردگی سبب بن جاتا ہے گناہ تک, حرام زنا تک پہنچنے کا. اس لیے اس کو بھی, اس پر بھی پابندی لگائیے کہ پردے کے ساتھ ہیں. یہی وجہ ہے کہ سبب قریب زنا کا کیا ہے کہ کسی آدمی کا کسی عورت پر ہاتھ ڈالنا, پکڑ لینا اس کو, یا اس کی طرح پیروں سے چل کے جانا تنہائی میں, تو یقیناً یہ زنا میں پڑنے کا سبب قریب ہو سکتا ہے. اس لیے شریعت نے اس کو بھی ناجائز قرار دیا. البتہ پردے کے ساتھ گھر سے باہر نکلنا تو ضرورتاً یہ ناجائز نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجد میں نماز کے لیے آیا کرتی تھیں. ایک تو یہ کہ چونکہ وہ فتنے کا دور نہیں تھا, اور دوسرا یہ کہ پردے کے ساتھ نکلا کرتی تھیں. تو اس لیے باوجود اس کے کہ بعد میں پھر صحابہ کرام ہی کے زمانے میں صحابہ نے چاہا کہ اب خواتین مسجد میں نہ آیا کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترغیب اسی کی دی تھی, لیکن اس کے باوجود چونکہ فتنے کا سبب نہیں تھا فوری طور پہ, اس لیے آپ نے روکا بھی نہیں. لیکن بلا وجہ گھروں سے باہر نکلنا اور بغیر پردے کے نکلنا, تو چونکہ یہ تو فتنے میں پڑنے کا یقینی سبب ہے, اس لیے اس سے بچنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں چونکہ نہیں روکا, لیکن بعد میں صحابہ کرام نے جب یہ سمجھا کہ یہ فتنے میں پڑنے کا سبب بن سکتا ہے, تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیتے. اور اسی قسم کی روایات کی بنا پر چونکہ عورتوں کا نکلنا فتنے کا سبب ہے, اب چاہے وہ پردے سے نکلیں بغیر پردے کے, پردے سے اگر نکلتی ہیں پورے پردے کے ساتھ ضرورتاً تو پھر جائز, لیکن بلا ضرورت نکلنا اس کو پھر بھی شریعت نے اچھا خیال نہیں کیا کہ اس سے بچنا چاہیے جس حد تک ہو سکے. بہرحال یہ صرف تمہید ہے چند باتوں کی جو میں نے عرض کر دی, کہ بعض چیزیں جو ہیں وہ خود حرام ہیں, بعض چیزیں ایسی ہیں جو سبب قریب ہیں تو اس کو بھی شریعت نے حرام کیا ہے, اور بعض چیزیں اسباب بعیدہ میں سے ہیں لیکن اس کو شریعت نے حرام قرار نہیں دیا, جیسا کہ انگور ہے. اب اس کو عام آدمیوں کو بیچنا جائز ہے اگرچہ وہ جا کے جو چاہے کرے. تو پردے کے احکام بھی اصل میں اسی سلسلے کے ہیں کہ چونکہ آدمی زنا میں مبتلا ہو سکتا ہے, برائی میں پڑ سکتا ہے, فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے, اس لیے شریعت نے پردے کے احکام بھی نازل فرمائے. جہاں تک اہل یورپ کا تعلق ہے تو میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ وہ خود اب پلٹ رہے ہیں اور خود انہیں اس برائی کا احساس بھی ہو رہا ہے, لیکن اب وہ مجبور ہیں اس لیے کہ وہ اتنی آزادی دے چکے ہیں کہ اس کے بعد اب واپس لینا ان کے بس میں نہیں رہا, اب شعلے بھڑک چکے اس لیے اس آگ کو وہ ٹھنڈا نہیں کر سکتے. اور جہاں تک بھائی ان کے فوائد کا معاملہ ہے کہ وہ فوائد بیان کرتے ہیں تو بلا شبہ بعض چیزوں میں فوائد ہوتے ہیں, لیکن جب ان کے مضرات سامنے آتے ہیں, ان کی تباہیاں سامنے آتی ہیں, تو وہ فائدوں پر حاوی ہو جاتی. دیکھیے کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی نفع نہ ہو. کوئی آدمی ڈاکے ڈالتا ہے بھائی, امیروں کو مالداروں کو لوٹتا ہے, وہ غریبوں کو تقسیم کر رہا ہے, تو یہ بھی تو ایک نفع تو ہے بظاہر. اب اگر کوئی آدمی کہے کہ صاحب اس میں بڑے منافع ہیں اور غریب لوگوں کا بڑا بھلا ہو جاتا ہے اس لیے اب ڈاکے ڈالنا شروع کر دیا, تو گناہ کے بہت سارے کام ہیں جن میں بہت سے منافع بھی موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ بھائی یہ کام ایسا کر لیا کرو, دکانوں کو لوٹ لیا کرو, مالداروں کو لوٹ لیا کرو, کار کو چھین لیا کرو, ان کے پاس پیسہ بہت ہے. اگر کوئی آدمی وہ مثال دیتا تو پھر اس کو بھی جائز قرار دے دیجیے. اس لیے کہ فوائد تو اس میں بھی موجود ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سے گناہ کے کام ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ تو موجود ہے، لیکن کوئی آدمی بھی ان کے مضرات دیکھتے ہوئے اس کو جائز قرار نہیں دے سکتا. اسی طریقے سے پردے کا معاملہ بھی ہے کہ چند فوائد بظاہر ہمیں نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ فوائد نہیں ہیں. ورنہ تو اللہ رب العزت نے شراب اور جوئے کے بارے میں فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کثیر ومنافع للناس، اس میں گناہ زیادہ ہے اگرچہ منافع بھی ہیں کچھ لوگوں کے لیے، لیکن اس کے باوجود چونکہ مضرات ان کے زیادہ ہیں اس لیے اس کو حرام قرار دیا. شراب میں ہی بہت سے فوائد ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب اگر کھاؤ پیو اس پر اور اچھا تو خوب رنگ کو سرخ کرتی ہے اور آدمی جو ہے صحت مند ہو جاتا ہے اور فکرات جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ فوائد، ٹینشن ختم ہو جاتی. اس زمانے یہ تو ہے زمانہ ٹینشن، پھر ہر آدمی پی لیا کرے، لیکن اس کی مضرات بھی تو ہیں، اندر سے انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے، پیسوں کا ضیاع ہے، اور پھر نشے میں آ کے جو کچھ آدمی بکتا ہے کبھی گٹر میں پایا جاتا ہے کبھی نالی میں گرتا ہے، یہ اکثر جو ہے وہ شرابی اسی طرح سے پڑے پھرتے ہیں. اور کتنے ایسے ہیں کہ زہریلی شرابیں پی کے کچی شراب پی، گھڑے کی جو شراب ہوتی ہے پی، اور جناب پتہ چلا کہ جی اجتماعی طور پہ کہیں 100 مر گئے کہیں 200 مر گئے، کتے بلیوں کی طرح مارے جاتے ہیں. تو بہرحال گناہ بہت سے ایسے ہیں جن میں بعض منافع ہیں لیکن ان کے مضرات گناہوں سے بڑھ کر ہیں، اس لیے شریعت اسلامیہ نے اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا. تو بہرحال اسی میں سے پردہ بھی ہے کہ ہم حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ لعن اللہ الناظر والمنظور، ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں کوئی دکھا رہا ہے اپنے آپ کو، تو انسان کے لیے بعض اوقات بچنا ممکن نہیں ہوتا. اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ جتنے جرائم دنیا میں ہو رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو پیچھے جو ہے یہ مناظر نظر آئیں گے، کہیں شہوانی مناظر، کہیں بے پردگی، بے حیائی اور فواہش، یہ پیچھے آپ کو نظر آئیں گے اس کے. اس لیے شریعت اسلامیہ نے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان چیزوں کو حرام قرار دیا. یقیناً زنا ایسی بدترین بیماری اور جرم ہے کہ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة، فرمایا کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، بلکہ کہا قریب بھی نہ جاؤ، جو چیزیں اس کو زنا میں مبتلا کر دینے والی ہوں ان سے ہی بچو. تو انہی میں سے ایک چیز جو ہے یہ پردہ ہے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اپنے گھروں میں اس کی تلقین کرنی چاہیے، اپنی خواتین کو اس کی طرف رغبت دلانی چاہیے. یقیناً ہمارے ذہن تو کچھ نہ کچھ بن جاتے ہیں، دین کی باتیں کہیں نہ کہیں کان میں ہمیں سننے کو مل جاتی ہیں، پڑ جاتی ہیں، لیکن ہماری خواتین بیچاری عام طور پہ ایسی مجلسوں میں نہیں جانا ہوتا، ان کا ذہن بنا ہوا نہیں ہوتا. پھر قرب و جوار میں جتنی عورتیں ہوتی ہیں وہ بھی عام طور پہ باپردہ نہیں ہوتی. اب چونکہ دور ہی ایسا چل رہا ہے، رات دن ہم ٹی وی کون سا گھرے جس میں نہ ہو، الا ماشاء اللہ. ہماری حکومت تو یہاں تک سمجھتی ہے کہ مسجدوں میں بھی ٹی وی ہے، اس لیے فیس لگا کے بھیجتی ہے ساتھ میں بھی. لوگ مسجد میں بھی ان کی نظر میں ایسی ضروری چیز ہے کہ مسجد میں بھی ہے، لہذا مسجدوں میں بعض جگہ جو ہے وہ ٹی وی کے بل لگ کے آتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جہاں اتنا ضروری سمجھ لیا گیا ہو کوئی گھر اس سے شاید ہی خالی ہو، اور پھر اس ٹی وی پہ آتا کیا ہے، جہاں کوئی اچھا مضمون اگر آ بھی رہا ہو تو اولاً تو اس کو فوراً بند کر دیتے ہیں، چینل ہی چینج کر دیتے ہیں، اب تو ایک بٹن کی دوری پر ہوتی ساری دنیا ہم سے. تو اس لیے خرابیاں ہی خرابیاں ہیں، اچھائی تو اس سے شاید ہی، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ دینی یا مذہبی پروگرام بھی اگر آتے ہیں تو میرے پاس اکثر لوگ مسائل جو پوچھتے ہیں تو وہ بھی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس سے دین تو پھیل ہی نہیں سکتا ٹی وی سے. اس لیے لوگ اس سے اگر دین پھیل رہا ہوتا تو سارے مسلمان پکے مسلمان نظر آتے، سب نمازی ہوتے، کیونکہ گھر کا ٹی وی ہے. اگر یہ اتنا بڑا مسئلہ اعظم ہے، اصلاح ہوتی ہے اس سے، تو پھر لوگ جو ہے تہجد گزار ہوتے سارے کے ساتھ. لیکن کیا ٹی وی سے کوئی تہجد پڑھنی کسی نے شروع کر دی؟ یہ تو اللہ رب العزت نے انسانوں ہی کے ذمے یہ کام لگایا ہے، یہ سینہ بسینہ چلتے ہیں یہ معاملات، اور ایک انسان دوسرے انسان میں اپنی نیکی، اپنا تقوی اور یہ جذبات منتقل کرتا ہے. ٹی وی کبھی منتقل نہیں کر سکتا، یاد رکھیے، وہ تو ٹی وی لگاتا ہے انسان کو، گناہوں کی ٹی وی رکھتی ہے. اس لیے ہمیں اپنی خواتین کو آہستہ آہستہ راغب کرنا چاہیے. یا ایک صاحب ہوتے ہیں، اب بھی ہیں، لیکن اب میری ملاقات ان سے سال دو سال ہو گئے نہیں ہوئی، لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ سن 88-89 میں بعض بیانات انہوں نے سنے ہمارے حضرت مولانا سبحان محمود صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کا عاملہ فرمائے. حضرت نے ٹی وی کے خلاف بیانات کیے تھے اس زمانے میں، تو انہوں نے مجھ سے خود کہا کہ میں نے ٹی وی کا جو ہے وہ تار نکال دیا ہے اور ٹھیک کرانے میں لے جاتا نہیں ہوں. مطلب کوئی نہ کوئی انہوں نے بیچاروں نے اپنے طور پر یہ کام کیا کہ جب اس سے اتنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں تو اپنے گھر میں تو سب سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا اور کہا کہ اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوا کہ میرے بچے اب پڑھنے میں لگ گئے, ورنہ جو وقت بچتا تھا ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے تھے. تو نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ پڑھائی کی طرف ان کی رغبت ہی نہیں ہوتی. یاد ہے میں نے یہ کام کر دیا. پھر ایک سال دو سال تک تو مجھ سے ملے بھی اور انہوں نے مجھے کافی کافی تک بندی ہے. اور بھی ایک دو الحمدللہ صاحب ایسے ہیں کہ جنہوں نے مجھے اس قسم کی گفتگو کی اور باتیں بتائیں. تو بہرحال اس سے فائدہ ہی پہنچتا ہے, ورنہ عام طور پر خرابیوں کی طرف معاشرہ پورا کا پورا جا رہا ہے. ہمیں اس میں سوائے اس کے کہ جرائم سکھائے جاتے ہیں, بدکاری سکھائی جاتی ہے, ناچ گانے سکھائے جاتے ہیں اور گانوں سے قریب کیا جاتا ہے, پوری دنیا کی چکا چون دکھا کر ہمیں رغبت دلائی جاتی ہے کہ ہم بھی ایسے بن جائیں. ارے بھائی وہ لوگ ترقی یافتہ لوگ ہیں, ہم تو ترقی پذیر لوگوں میں بھی شامل نہیں ہیں. ہمارے جو حالات ہیں وہ ہم ہی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے, لیکن کس کو کہیں پمبا کجا کجا نہ ہوں, تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہ ہوں, سارا جسم ہی زخمی ہے, کہاں کہاں روئی لگائے آدمی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کی اصلاح فرمائے. یہ چند باتیں اس لیے عرض کر دی جاتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کی اصلاح کا سبب بن جائے. اور سب سے پہلے میں خود اس کو بیان جب کرتا ہوں تو اپنی اصلاح مقصود ہوتی ہے کہ سننے والے میں بھی اگر کوئی کوتاہی کمی ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی اصلاح فرما دے, اس لیے کہ ہم سبھی میں کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے. اور بے عیب ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات, اور انبیاء علیہ السلام اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں. باقی اولیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیتے ہیں, وہ الگ بات, لیکن یہ نہیں کہ گناہ نہیں کر سکتے, وہ گناہ ممکن. اس لیے ہمیں سب کو اپنے اپنے آپ اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہنے چاہیے. اللہ کے نیک بندوں کی صحبتوں میں جائیں, ان کی صحبتوں میں رہنے سے انشاءاللہ دین پر چلنے میں رغبت پیدا ہوتی ہے اور بے حیائی اور فواہش ان چیزوں سے دوری آدمی محسوس کرتا ہے. اللہ کا شکر ہے بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں. ہمارے حضرت والا دامت برکات عمر عالیہ چونکہ اسپیشلسٹ ہے اس مضمون کے, یعنی حفاظت نظر سے متعلق جو مضمون ہے, تو حضرت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کسی کوئی بھی مضمون دو انہیں, وہ بیان کرتے کرتے آتے ضرور ہیں یہاں پر اس مضمون. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بیان ان کا اس سے جو ہے وہ مضمون سے خالی رہ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں یہ تاثیر بھی دی, ہزاروں لوگ جو ہیں وہ الحمدللہ جو ہے اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. تو اس سے بہت سے لوگوں نے الحمدللہ یہ بات کہی, اور میں خود الحمدللہ یہ تہدی سے نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ 95% تو فائدہ ہے یقین, تو یہ بھی کم بات نہیں ہوتی. اگر آدمی کبھی کبھی جو ہے وہ ادھر ادھر نظر بہک جاتی ہے تو یقین ہم سب انسان ہیں, ایسا کوئی نہیں کہ کوئی کہے کہ صاحب میری نظر تو کوئی بہکتی نہیں. تو نظروں کی حفاظت یہ انتہائی ضروری چیز ہے, اور آدمی کی جب نظر کی حفاظت ہوتی ہے تو قلب کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے. قلب آلودہ اور گندا تبھی ہوتا ہے جب نظر حفاظت نہ کرے. جب نظر کی ہم حفاظت نہیں کریں گے دل میں گندے خیالات آئیں گے, شہوانی خیالات آئیں گے, اور جو ہے اس سے خرابیاں پیدا ہوں گی. لیکن اگر ہم نے نظروں پر کوئی چوکیدار بٹھا دیا تو انشاءاللہ دل کی حفاظت بھی خود بخود ہو جاتی ہے. سرحدوں پر اس لیے بٹھایا جاتا ہے چوکیداروں کو کہ وہ ملک میں نہ گھسیں. تو یہ دل جو ہے ہمارے جو ہے کیپٹل ہے پورے جسم کا, ہمارے دل جو ہے یہ کیپٹل ہے پورے ہمارے جسم انسانی ایک ملک ہے, اور اس کا کیپٹل جو ہے یہ قلب ہے, دل ہے. تو یہ نظریں جو ہیں یہ سرحد ہیں, تو اس لیے اس پر جو ہے وہ نظروں کا پہرا ہونا چاہیے. جب ہوگا تو انشاءاللہ قلب محفوظ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ جو حجاب کی تاریخ کے سلسلے میں نے عرض کیا تھا, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعہ عرض کروں گا اس سلسلے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما. اے اللہ اپنے نیک بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما. ہر قسم کے شر و فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو آپس میں باہم شیر و شکر فرما. اے اللہ ہمارے ملک میں نفاذ اسلام فرما دیجیے. اے اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں اچھے اور نیک حکمران عطا فرما دیجیے. ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے گھروں سے مصائب کا خاتمہ فرما دیجئے، مشکلات کو دور فرما دیجئے، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی مشکل میں، کسی نہ کسی ابتلاء میں مبتلا ہے، آپ کریم ہیں، اپنے فضل خاص سے ہماری ساری مشکلات کو حل فرما دیجئے، ساری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری معاشرتی خرابیوں کو بھی دور فرما دیجئے اور معاشی خرابیوں کو بھی دور فرما دیجئے، اے اللہ اپنی ذات کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، رسوا نہ فرما، دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما، اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ ایک محترمہ بیمار تھے، ان کے لیے دعائیں بھی ہوتی رہتی تھیں، ان کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرماتا۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے جتنے بھی عزیز دنیا سے چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما دیجیے، سب کے درجات کو بلند فرما دیجیے، اور ہمارے عزیزوں میں رشتے داروں میں جو بیمار ہیں، اے اللہ اولاً انہیں صحت کاملہ عاجل عطا فرما دے، اے اللہ جن کا وقت آ گیا ہے ان کا خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے، اے اللہ قبروں کو حد نظر تک وسیع فرما دیجیے، نور سے بھر دیجیے، اے اللہ ہمیں شریعت اسلامیہ کے احکام کی دل و جان سے پابندی کرنے والا بنا دیجیے، اور اے اللہ جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وعلیٰ آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔